الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت ہم جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہیں اور ایک بڑی تعداد ہماری الحمدللہ اول وقت میں مسجد میں آئی ہے مقصد مسجد میں جلدی آنے کا ایک تو اجر و ثواب بھی ہے اسی طرح کچھ دین کا علم حاصل کیا جائے دین کا فہم حاصل کیا جائے یہ بھی مقصد اگر ہے نیت ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی بہترین اجر ملے گا جو موضوع اس وقت خطبات جمعہ میں شروع کیا ہے پچھلے جمعے سے وہ ہے سفر آخرت کے مراحل سفر آخرت کے مراحل میں سب سے پہلی چیز جو ہم سب جانتے ہیں وہ موت ہے موت سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے اس زندگی کا اختتام موت ہے جبکہ سفر آخرت کی جو سلسلہ ہے اس کا آغاز موت ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے موت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی تھی ذہن میں تازہ کر لیجئے پھر انشاءاللہ آج سورہ یاسین کی چند آیات ہم پڑھیں گے خاص طور پر حشر کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اس پر ہم بات کریں گے پہلی حقیقت جو موت سے متعلق قرآن بیان کرتا ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے آیت نمبر 185 سورہ آل عمران کی پڑھی گئی تھی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے آج بھی انشاءاللہ یہ حقیقت واضح ہوگی تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ تو جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور چوتھی اور آخری بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے حوالے سے کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان آزمائش کی جگہ ہے کامیابی اور ناکامی آزمائش کے بعد ہوتی ہیں تو یہ دنیا کی زندگی جو چند سو سال کی چند گھنٹوں کی بلکہ کہہ لیجئے ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا تھا تو پاکستانیوں کی عمر تقریباً 66 برس بنتی ہے 65 سال ایوریج ایج इस एवरेज एज को बड़ी आसानी से घंटों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चंद लाख घंटे, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख घंटे हैं जो अल्लाह पाक ने हमें दिए। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह यहां अल्लाह पाक ने 12, 15, 20 लाख घंटे हमें दिए इम्तिहान के लिए। और इम्तिहान में कामयाबी के हवाले से वो आखरत का दिन फैसला कौन है, फकत फाज, जो बचा लिया गया आग से और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है। और दुनिया की जिंदगी क्या है, आजमाइश की जगह, धोखे का सामान। लिहाजा मौत के बाद पहला मरला कब्र का है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी हमने समझी थी कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है और जहन्नम की वादियों में से, जहन्नम की गढ़ सजा की एक जो कैफियत है उनमें से एक सजा भी है, वल्लाहु आलम। ये बात नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस के हवाले से बयान की गई थी। फिर यह बात भी बयान की गई थी कि कब्र में 3 सवालात का तज़किरा भी आता है हदीस में। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कब्र पर, किसी सहाबी के कब्र पर रहे होंगे, ये बात इरशाद फरमाई कि अपने भाई के लिए इस्तिकामत की दुआ करो, क्योंकि अब मुनकर नकीर आएंगे और सवालात करेंगे। और सवालात का तज़किरा भी बेशुमार अहादीस में आता है, मुख्तलिफ अहादीस में। 3 सवालात का तज़किरा किया गया था। पहला सवाल, मर रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, रब से मुतालिक सवाल होगा। दूसरा सवाल, मा दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है, किस दीन के पैरोकार हो। और तीसरा सवाल होगा, मन नबीयू का, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। दुआ कर लीजिए अल्लाह पाक हम सबको इन 3 सवालात की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। फिर इसके बाद एक तवील जिंदगी है, तवील वक्फा है बरज़खी जिंदगी का। इसकी क्या हकीकत है ये अल्लाह ही जानता। फिर एक दिन ऐसा आएगा जिसको यौमुल क़ियामा कहते हैं, यौमुस सा कहते हैं। क़ियामत का मतलब क़याम करने की घड़ी, खड़े होने की घड़ी। और अस्सा वो खास घड़ी जिसमें हिसाब किताब होगा, उसका तज़किरा है। लिहाजा कुरान हकीम में ये मौजू बहुत ज्यादा आया। सूरतुल कहफ में भी अल्लाह सुबहान तला ने मौजू बयान फरमाया है। सूरह यासीन की ये आयात मुबारका भी खास तौर पर अगर रोजाना पढ़ी जाए तो तस्कीर और याद दहानी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इन आयात मुबारका का तर्जमा सुन लीजिए, बड़ी वाजे आयात है, साफ बिल्कुल क्लियर मैसेज, बिल्कुल वाजे है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, व नुफिखा फिस्सूरी फइज़ाहुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यनसिलून। और सूर फूका गया, मजहूल का सीगा है, गोया कि काम हो चुका, लेकिन हम तर्जमा करते हैं जब सूर फूका जाएगा। अभी हमारे लिए तो मुस्तकबिल की बात है, लेकिन ये इतनी यकीनी शय है कि गोया हो चुका, शुदनी है, कोई पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया। फरमाया, व नुफिखा फिस्सूरी फइज़ाहुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यनसिलून। और जब सूर में फूका जाएगा तो सब अपने अपनी कब्रों से, अजदाद से निकलेंगे और तेजी के साथ अपने रब की तरफ दौड़ते हुए जमा हो जाएंगे। अब इस आयत मुबारका के वाले से बहुत सारे सवालात हैं। पहला सवाल तो ये कि सूर क्या है, सूर की क्या हकीकत है। तो उसका खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूं कुरान और मुख्तलिफ अहादीस मुबारका का। ये एक ऐसी शय है जिसके बारे में फूकने का हुक्म दिया जाएगा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को। अल्लाह सुबहाना ताला के मुकर्रब फरिश्तों में से 4 फरिश्तों का तस्करा आता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इनका तस्करा कुरान में भी मौजूद है। अलबत्ता इसराइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम का तस्करा कुरान में नहीं है, हदीस में मौजूद है। इसराइल अलैहिस्सलाम का नाम या उनका काम कुरान में मलकुल मौत की हैसियत में आया, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता इसराइल। अलबत्ता इसराफील अलैहिस्सलाम का तस्करा हदीस में आया है कि वो सूर में गोया एक ऐसी शय है, कोई बिगल टाइप, जिस तरह कोई बिगल होता है, बिगल बजाई जाती है, इसमें अपनी थूतनी रख के बैठे हुए हैं और अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ मुंतजर हैं कि जैसे ही वहां से आवाज आए उसमें फूकना शुरू करेंगे। तो कोई ऐसी शय है जिसमें फूका जाएगा जिसकी वजह से एक शदीद आवाज पैदा होगी, उस आवाज की वजह से इर्तियाश पैदा होगा, जलजला आ जाएगा। तो बहरहाल जलजले की कैफियत का तस्करा कुरान हकीम करता है। और इसमें भी 3 इसके लेवल्स होंगे। सबसे पहले जब सूर फूका जाएगा तो एक जबरदस्त किस्म का तहलका मच जाएगा, जलजला आ जाएगा। इन्ना ज़लज़लत अस-सा'ति लशय्यिन अज़ीम, सूरह हज में इसका तस्करा आता है कि जो कयामत के दिन का जलजला है वो बहुत बड़ी शय है, वो एक खौफनाक शय जिससे डराया जा रहा है। جب پھونکا جائے گا زلزلے کی کیفیت آئے گی، اس کی کیا حقیقت ہے یہ اللہ جانتا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، سورۃ الزلزال میں اس کی کیفیت بیان ہوئی. اب یہ بھونچال، یہ خوفناک کیفیت کب تک رہے گی اللہ جاننے والا. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا. اس سور پھونکنے کی وجہ سے تمام مخلوق، زی نفس جتنے بھی ہوں گے، ان سب پر موت طاری ہو جائے گی. البتہ حدیث میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، کہ اس سے پہلے ایک کیفیت کا تذکرہ کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، گویا وہ لوگ کے جو اہل ایمان ہوں گے، یہ خوفناک زلزلہ، خوفناک سور پھونکنے سے پہلے ایک کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ اس کیفیت سے پہلے ایک بڑی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلے گی. ٹھنڈی ہوگی اور خوشبودار ہوا ہوگی. اس ہوا کی وجہ سے، خوشبو کی وجہ سے، جس دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی اس نے شرک نہ کیا، اللہ کو مانتا ہوگا، اس پر بڑی آسانی سے موت طاری ہو جائے گی اور وہ اس دن کی ہولناکی سے محفوظ رہے گا. پھر کچھ عرصے بعد، کتنے عرصے بعد یہ اللہ جانتا ہے، ایک بڑی بدبودار قسم کی ہوا چلے گی اور اس کی بدبو کی شدت اتنی ہوگی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، بھاگ دوڑ مچ جائے گی کیفیت کی وجہ سے. بہرحال اس کی وجہ سے لوگ جب پریشان ہوں گے، اس دوران سور پھونکا جائے گا اور اس کی شدت، جیسے میں نے عرض کیا، زلزلے کی کیفیت ہوگی. پھر دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو موت طاری ہو جائے گی. پھر تیسری مرتبہ پھونکا جائے گا، جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں کیا گیا، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جمع ہو جائیں گے. اب یہ کون سا مقام ہوگا، کہاں جمع ہوں گے، رب کی طرف جمع ہونے سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت بھی مختلف احادیث مبارکہ میں آتی ہے. تفاسیر میں اس کو تفصیل سے لکھا گیا ہے. ایک خاص مقام ہے جس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں. عرفات کے میدان میں الحمدللہ 9 ذوالحجہ کو تمام حجاج کرام جمع ہوتے ہی ہیں. ایک پریکٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمام پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، اور حجاج کرام کا جمع ہونا، عرفات کے میدان میں خطبہ دیا جانا، یہ قیامت کے دن کی ریہرسل کہی جا سکتی ہے. 30-40 لاکھ افراد لوگ جمع ہوتے ہیں عرفات میں، وہاں ہزار ہا ہزار، ارب ہا ارب انسان وہاں جمع ہوں گے. البتہ یہاں ایک سوال پھر پیدا ہوا کہ وہ جگہ تو بہت تھوڑی سی ہے، چھوٹی سی ہے، تو اس کی وضاحت بھی آتی ہے کہ قرآن حکیم بتاتا ہے، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا تو اس میں نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی کھائی ہوگی، بالکل ایون سرفیس کر دی جائے گی. تو یہ ایشو کہ کہاں آئیں گے، کتنے آئیں گے، کیسے آئیں گے، یہ ختم ہو جائے گا، پورا ایک سرفیس ہوگا، ایون سرفیس ہوگی. تو بہرحال یہاں عرفات کے میدان میں سب نے جمع ہونا ہے. اب دعا یہ کیجئے کہ یہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے تیاری نہیں کی، غفلت کی زندگی گزاری، نافرمانی کرتے رہے، دنیا داری کرتے رہے، دنیا میں مال بناتے رہے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، ان کے لیے تو موت کا وقت ہی بڑی خوفناک کیفیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موت آئے گی تو غافل لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، ایک لمحے کے لیے ہمیں وقت دے دے، تھوڑا سا مؤخر کر دے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ایک اور حقیقت اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں کوئی ڈیلے نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو مؤخر نہیں فرمائیں گے. یہ موت کا وقت پری ڈیسائیڈڈ ہے، پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کیا. لیکن عقل مند لوگ وہ ہیں، سمجھدار لوگ وہ ہیں، جو موت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتے ہیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے، الکیس من دانا نفسا، سمجھدار آدمی وہ ہے جو جانے اپنے نفس کو، نفس کی شرارتوں کو، وہ عمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے. بہرحال موت بھی آئے گی، یہ قیامت کا دن بھی آئے گا. عقل مند لوگ وہی ہیں کہ جو اس کی تیاری کرتے رہیں، اس دن کی تیاری کے لیے پلان کریں، اس دن میں زیادہ سے زیادہ ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی تیاری کریں. لیکن جو غافل رہے، جنہوں نے دنیا ہی کو اصل سمجھا، دنیا ہی میں گم ہو کے رہ گئے. بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. چند جملے ہیں، بارہ، کوئی مشکل الفاظ نہیں کہے، لیکن بڑی بہترین ڈیفینیشن بیان کی. کافر کسے کہتے ہیں؟ ہم عام طور پر کافر رام لال، ڈیوڈ یا ان لوگوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی کافر ہیں، رسول کا انکار کر. لیکن اقبال کافر کی ڈیفینیشن کیا بیان کر رہا ہے؟ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کر ساری محنتیں، کوششیں، ایفرٹس، خوشیاں، غم سب یہیں کھپا کے رکھ دیا. تو بہرحال اپنا جائزہ بھی لیجئے. اقبال کی ابھی 9 نومبر کو برتھ ڈے منائی گئی، 144 سال ہو چکے ہیں علامہ اقبال کو پیدا ہوئے ہوئے، انتقال کو بھی عرصہ گزر گیا، 88 سال، 1938 میں انتقال ہوا. لیکن اقبال نے واقعہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو وضاحت کی ہے بہت ہی سمپل الفاظ میں، واقعہ یہ کہ اس کا کوئی مقابلہ آپ کو نہیں ملے گا. تاریخ انسانی کا اردو زبان یا فارسی زبان کے حوالے سے بہترین شاعر اگر کہا جا سکتا ہے تو وہ علامہ اقبال ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. لیکن بہرحال ایک ایک شعر ایسا ہے اس پر پورا ریسرچ کی جا سکتی ہے کہ قرآن حکیم کی آیات اور احادیث مبارکہ کا خلاصہ اقبال نے بیان کیا. بے شمار قرآن آیات ہیں جو حقیقت بیان کر رہی ہیں. کافر کیسے کہتے ہیں؟ اف حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. قرآن حکیم سوال کرتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھا، اف حسب تم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا. ایک اور سوال قرآن حکیم کرتا ہے، بلکہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے، ان کو بتائیے، کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں؟ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی و جہد اس دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور سمجھ یہ رہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. بہرحال یہ کیفیت ذرا اپنے اوپر طاری کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو غفلت کی وجہ سے ہم بھی اسی دنیا کی زندگی میں مست ہوں، گم ہو چکے ہوں، دنیا ہی کی آسائشیں، لگژریز کے لیے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہوں اور اچانک موت کا وقت آ جائے. موت تو کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا. لہذا جب قیامت کے دن جب یہ لوگ اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، بڑے حسرت سے کہیں گے، کس نے اٹھایا ہمیں ہمارے مرقد سے. ھذا ما وعد الرحمن، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون، اور تمام رسولوں نے بالکل سچ کہا تھا کہ یہ دن آ کے رہے گا. رحمان نے ہر پیغمبر کے ذریعے انسانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ قیامت کا دن جمع کر کے رہے گا تمام انسانوں کو، اور ہر پیغمبر نے تمام انسانوں کو، اپنی امت کے تمام لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا تھا کہ قیامت کا دن آ کے رہے گا. ان کانت الا صیحتا واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، بس وہ ایک ہی زوردار آواز ہوگی، صیحتا واحدۃ، چنگھاڑ، زوردار آواز، تو پس وہ سارے کے سارے ہماری جناب میں حاضر کر دیے جائیں گے. مجھول کا صیغہ اس میں ایک دلچسپ بات عرض کرتا ہوں، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، بس وہ سارے کے سارے ہماری جناب میں حاضر کر دیے جائیں گے. مجھول کا صیغہ اس طرح سے آتا ہے کہ اس میں فائل کی اپنی انٹینشن نہیں ہوتی. بعض اوقات لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں، یا بعض خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جو چاہیں گے کہ یہ دن آئے، لیکن لوگوں کی میجورٹی وہ چاہے گی کہ وہ دن نہ آئے، حساب کتاب نہ ہو. بالکل ایسا ہی جس دن ریزلٹ ڈے ہوتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو، اسکول میں پڑھے ہوں یا بچوں کے ساتھ جاتے ہوں، تو ریزلٹ ڈے والے دن بعض اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ دن آئے، جلدی آئے. اور کون چاہتا ہے؟ وہ طلبہ اور طالبات خاص طور پر کہ جو فرسٹ آنے والے ہیں، سیکنڈ آنے والے ہیں، تھرڈ آنے والے ہیں، پروموشن ملے گی، ریوارڈ ملے گا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو چاہتی ہے کہ وہ رزلٹ دے نہ آئے. یہاں پر اس طرح سے بیان فرمایا گیا کہ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْدَرُونَ، بس یہ سارے کے سارے ہماری جناب میں حاضر کر دیے جائیں گے. اب یہ دن ہے جو عدالت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، جواب ڈے آف ججمنٹ ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آیت نمبر 54 میں اللہ پاک نے ایک بڑا زبردست اصول بیان کر دیا. قیامت کے دن کا پہلا اصول یہ ہے، فَالْيَوْم، بس آج کے دن، لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی کچھ جو تم عمل کر کے لائے ہو. اب اس اصول پر ذرا جائزہ لے لیتے ہیں. قیامت کے دن جو حساب کتاب ہونے والا، کس اصول پر؟ پہلی بات یہ کہ جو دن جو آنے والا ہے اس میں ظلم کوئی نہیں ہوگا، انصاف کا، عدل کا دن ہوگا. اچھا، ایک چیز اور میں توجہ دلا دوں کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عدل سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے اگر عدل کر دیا، صحیح معنوں میں عدل ہو گیا، تو ہم میں سے بھی شاید بہت سے لوگ ہیں جو بہرحال اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت خطرے میں پڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے. غفور و رحیم ہونے کی حیثیت میں غفاریت اور رحمانیت اور رحیمیت کا سوال کرنا چاہیے. لیکن بہرحال وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم کر کے لائے ہو. اب ذرا جائزہ لیجئے، کیا کچھ کر رہے ہیں ہم؟ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کا بار بار ہمیں موقع ملتا ہے، خاص طور پر یہ خطبات جمعہ جو ہوتے ہیں، درس و تدریس کا جو موقع ہوتا ہے، اس میں جائزہ لیجئے زندگی کس نہج پہ گزر رہی ہے، مقصد آبجیکٹو کیا ہے زندگی کا. اگر جائزہ نہیں لیا تو لے لیجئے، آج رات لے لیجئے، رات کو سونے سے پہلے جائزہ لیجئے کہ اللہ پاک نے زندگی دی 40 سال، 50 سال، 60 سال، مثال کے طور پر 63 سال کی عمر ہے ہماری، جو میکسیمم ایج اللہ پاک نے ہمیں گیون ٹائم دیا ہے، کتنا گزر گیا. یہ پریکٹس کروائی تھی ہمیں ایک مرتبہ، بڑا دلچسپ موقع تھا کہ انہوں نے کہا اپنی ایج لکھیے، ایک پریکٹس کرواتے ہیں، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اپنی ایج لکھ دی. پھر اگلا سوال یہ تھا کہ آپ کتنی زندگی مزید چاہتے ہیں، زندہ کتنا رہنا چاہتے ہیں. اب یہ تو ہر انسان خود جائزہ لے گا. میں نے بہرحال 63 برس لکھ دیا. 63 سال کی عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ. انہوں نے کہا آپ ذرا مائنس کیجئے 63 میں سے جو آپ کی زندگی گزر چکی، جتنی گزر گئی وہ تو واپس نہیں آئے گی نا، کتنے رہ گئے؟ آپ جتنے بھی رہ گئے یہ ٹائم آپ کے پاس باقی بچا ہے، باقی گزر چکا. آپ جو گزر گیا اس میں تو صرف استغفار، توبہ، معافی، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا اداری کیا سکتا، کر کچھ نہیں سکتے. بچپن میں نہیں جا سکتے، جوانی میں نہیں جا سکتے، جو وقت گزر گیا گزر گیا. جو باقی رہ گیا وہ قیمتی ہے، اس کی پلاننگ کر لو. لہذا ہم بھی ذرا جائزہ لے لیں کتنا وقت گزر گیا. جو گزر گیا وہ تو گزر گیا نا، واپس تو نہیں آئے گا. اب کتنا رہ گیا؟ جیسے 3 گھنٹے کے ایگزام میں 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، تو 2 گھنٹے میں جو لکھ دیا تو لکھ دیا. اب 1 گھنٹہ باقی رہ گیا، اس میں جو میکسیمم کوشچن کرنے ہیں مارکس حاصل کرنے کے لیے، یہ ہمارے پاس گیون ٹائم کتنا ہے، اس کا جائزہ لیجیے. پھر دوسرا جائزہ لیجیے، جو مقصد ہمارا رب نے طے کیا ہے. ایک مقصد ہمارا اپنا ہے، ہم نے طے کیا میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا یہ کروں گا، یہ کر چکا، اتنا بزنس کر لیا، اتنی جاب کر لی، اتنے گھر بنا لیے، سب کر چکے. لیکن ایک مقصد وہ ہے جو رب کائنات نے ہمارا متعین کیا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ رب نے ہمارا مقصد تخلیق متعین کیا ہے؟ کتنے پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں، دنیا بھر کی پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا لیتے ہیں، لیکن آج تک قرآن کا مطالعہ اس نقطہ کی نگاہ سے نہیں کیا کہ رب کائنات جو میرا رب ہے، اس نے مجھے کیا مقصد، آبجیکٹو دے کر بھیجا. بہرحال اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. رب کائنات فرماتا ہے قرآن حکیم میں، سورہ زاریات کی آیت 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. واضح طور پر مقصد تخلیق انسان و جنات کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. شیخ سعدی بڑا خوبصورت جملہ، خوبصورت شعر کہہ گئے اسی آیت کی تشریح میں، زندگی آمد برائے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو یہ جائزہ بھی لیجئے کہ یہ جو مقصد تخلیق رب کائنات نے متعین کیا ہے، میں اس مقصد کے زندگی گزار بھی رہا ہوں یا نہیں، یا مقاصد کوئی اور ہی ہیں، منزل کئی اور متعین کی رب نے اور ہمارا ٹریک کوئی اور ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہم سب جائزہ لیں، بدلے میں وہی کچھ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ اب پانچ سوالات کا تذکرہ قرآن حکیم میں بار بار ان چیزوں کے حوالے سے آتا ہے، اور حدیث نے متعین کر دیا کہ پوچھا کیا جائے گا۔ حدیث جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث میں بہت بڑے بڑے مضامین کو کنسائز کر کے، بالکل اسپیسیفک کر کے بیان کر دیا۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی، قیامت کے دن پوچھا کیا جائے گا، یقین تو ہو گیا پیدا کیے گئے ہو تو موت بھی آئے گی، موت کے بعد حشر بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، حساب کتاب میں سوال کیا کیا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے قیامت کے دن بارگاہ خداوندی کے سامنے یہاں تک کہ ان سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اب یہ پانچ سوالات ہیں جو رہبر اعظم رحمت للعالمین نے ہمارے سامنے گویا پیپر آؤٹ کر دیا۔ پیپر، پہلا سوال، عن عمری فیما افنا، عمر کے بارے میں جواب دو، کہاں فنا کر کے آئے، پچاس سال، ساٹھ سال، ستر سال، اسی اسی سال دیے، کیا کر کے لائے۔ دوسرا سوال، عمر کا سب سے بہترین حصہ، سب سے بہترین حصہ کہاں لگا رہے ہیں، اپنا جائزہ لیجئے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کس کام میں لگائی، جب صلاحیتیں بڑی زبردست تھیں، بھرپور تھی، توانا تھے، ذہن بڑا زبردست تھا، جینیس تھے، جسم کے اندر طاقت تھی، کیا کیا؟ سوچئے اس بارے میں، دین کے لیے کیا کیا، رب کے لیے کیا کیا، رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے کیا کیا، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا۔ باقی جو کر رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں سب جانتے ہیں۔ رب کے سامنے حاضری، ولیمن خاف مقام ربی جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، حساب کتاب، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ تو احساس کے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کیا کیا۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال سے متعلق، ام مال ہی من این اکتسبا، مال کہاں سے کمایا، بہت اہم سوال، فیصلہ کن سوال، مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا ہے۔ جائزہ اس لیے بھی لیجئے، خدا نہ خواستہ حرام کماتے رہے، اللہ نہ کرے، اور اسی سے صدقات اور خیرات بھی ہو رہی ہے، زکات بھی ہو رہی ہے، حج بھی جیے جا رہے ہیں اور عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ بھی قبول نہ ہو، اللہ اکبر، کیا حسرتناک انجام ہوگا کہ انسان سمجھ رہا ہو کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، وہاں پر گئے تو راگ کا ڈھیر، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقات و خیرات کرتے رہے، حرام پیسے سے خدا نہ خواستہ۔ تو وہ ام مال ہی مین این اکتسبا، مال کہاں سے کمایا، وہ فیما انفقا، اور کہاں خرچ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، جیسے چاہوں جیوں، میرا مال میں جیسے چاہے خرچ کروں، ہو آر یو۔ تو یقیناً اس کا جواب رب کو دینا ہے، پیسہ کمایا تو بڑی محنت سے، خرچ کیسے کیا، بچی کی شادی کے موقع پر جائز کام کیے یا نافرمانی کے کام بھی کرتے رہے، جواب دو۔ اور بھی نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، بہرحال وقت نہیں ہے، افسوس ہی ہوتا ہے، سٹے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان ہار گیا، بولیں گے یہ کیا بات کی۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے دبئی میں کتنے بڑے بڑے سٹے باز پوری دنیا کے پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں سے وہ سٹا پوری دنیا میں پہنچا، پاکستان کا بچہ بچہ، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کس طرح سے سٹے چھوٹے 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 علاقوں میں سٹے چل رہے ہیں، گویا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی وہ تو ہو ہی رہی ہے، جوا اور سٹا اس طرح سے سکھایا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بچے نے مجھے آ کر بتایا، میں نیچے جا رہا ہوں، میں نیچے جانے لگا تو بابا نے کہا کہاں جا رہے ہو، یہ 2000 روپے لے جاؤ، اس کو 10000 کر کے لانا۔ میں کہا یہ کیا مطلب ہوا اس کا، کہنا سر میں چاہ رہا تھا، بابا نے 2000 اس لیے دیے کہ میں جا کر سٹا لگاؤں 10000۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، باپ اپنے بچے کو 2000 روپے، چھوٹے سا علاقہ، 2000 روپے دے رہا ہے کہ جا وہاں گیمبلنگ ہو رہی ہے، سٹا چل رہا ہے، یہ علاقوں کی بات ہے، کروڑوں ڈالر چل رہے ہیں، کروڑوں ڈالر دبئی میں، خاص طور پر انڈیا پر، پاکستان پر جس طرح سٹا چلتا ہے شاید ہمیں اندازہ، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو بہرحال پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جواب دو۔ اور آخری سوال ہوگا، وہ کیا عمل کیا اس علم پر جو تمہیں حاصل ہوا؟ تو دعا بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ کہ اللہ پاک ان پانچ سوالات کی تیاری کرتے رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نتیجہ بھی سن لیجیے ذرا، یہ آیات روزانہ پڑھنے کی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھا کریں، سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ڈیسک ٹاپ پر یہ آیات مبارکہ رہیں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اصحاب الجنت یوم فی شغل فاکہون، پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اصحاب الجنت ہوں گے وہ بڑے بڑے سکون میں ہوں گے، شغل میں ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی جو ان کو دیے جا رہی ہوں گی۔ ہم وازوادہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی پاکیزہ بیویاں بڑے سکون سے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، گڑا ریلیکس زندگی گزاریں گے۔ لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون، ہر پھل ان کو دیا جائے گا، خشک میوے ان کو دیے جائیں گے۔ ولہم ما یدعون، اور ہر وہ چیز ان کو دی جائے گی جو مانگیں گے۔ سبحان اللہ، مانگ لیجئے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرما دے، ایسی زبردست پیشکش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور سب سے بڑی نعمت جنت کی، سلام قولا من رب رحیم، رب کائنات کی طرف سے سلام کی، سلامتی کی دعا آئے گی۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے، رب کائنات فرمائے گا سلام قولا من رب رحیم، سلامتی کی دعا ہوگی اس رب رحیم کی طرف سے، اور اس رب رحیم ہی کی طرف سے موقع ہوگا جنت میں جانے کا۔ اللہ پاک اس کی توفیق دے۔ اس کے برعکس سن لیجیے ذرا، جو نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کا کام کوئی سا بھی ہو، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، رب کائنات فرمائے گا آج کے دن تم الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ پہلی چار شیٹ کیا دی گئی؟ مجرم، جرم کرنے والے، سود کھانے والے، حرام خوری کرنے والے، حرام کاری کرنے والے، ماں باپ سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، اور اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، علم، اب چار شیٹ کے بعد ذرا خوبصورت الفاظ میں جو چار شیٹ میں لکھا ہوا ہے وہ سن لیجئے۔ علم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ کھلا دشمن ہے۔ وانے بدونی، اور وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، اللہ سے محبت، یہ بلٹ ان رکھا، پیغمبر آ کے بتاتے رہے، لیکن جب نہیں مانا شیطان کے پیچھے چلتے رہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً اس شیطان نے تو تمہاری بڑی تعداد کو، کثرت کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، وہ تو گمراہ پر قسم کھا کے بیٹھا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے لوگو تمہارے پاس عقل نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی چار سیٹ ہے غور سے سننے کی۔ عقل دی اللہ پاک نے، بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، سب کچھ واضح کر دیا کہ حلال حرام، پھر بھی وہی کام کرتے رہے۔ افلم تکونوا تعقلون اليوم نختم على افواههم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مور لگا دیں گے، وتكلمنا ايديهم، تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے جو کچھ بھی تم کرتے رہے۔ یہ آیات پڑھ کے ذرا لرزہ تاری ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیاری ایک یہ بھی ہے کہ ہم سے اگر غلطیاں ہو رہی ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیے، معافی مانگ لیجئے رب کائنات سے، سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کی دعا مانگی اللہ پاک سے، اور اختتام بھی اسی پر ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔